বিসমিল্লাহ রহমান রহিম, মসজিদ দারুসালাম, টরন্টো, কানাডা। টিউজডে আফটার আসর সালা, 16th রমাদান, 16th অফ অগস্ট 2011। সেভ ইয়র ডিপেন্ডেন্ট ফ্রম হেল ফায়ার। হিউম্যান অ্যান্ড ইস্টন উইল বি দ্য ফিউয়েল অফ জাহান্নাম। এভরি ওয়ান হ্যাজ টু অ্যান্সার থ্রি কোয়েশনস। Child Abu Hamad Said asked the baraka from Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam. Imam Shafi'i derived 230 masail from just one hadith. Parents are responsible for the Islamic knowledge of their children. The bayan is presented by Hazrat Maulana Muhammad Hanif Sahib Damat Barakatuhu.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم الا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته او كما قال صلى الله عليه وسلم بزرگوں یہ قرآن کی ایک وہ آیت ہے جو دلوں کو ہلانے والی ہے اس آیت کریمہ کا ترجمہ میں پہلے کر دوں جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس آیت میں حق تعالیٰ کیا کہنا چاہتے ہیں اے ایمان والو تم اپنی ذات کو اور اپنے اہل و عیال اپنی بیوی بچوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ کو انفسکم و اہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ اللہ نے اس آیت میں بہت پیار بہت محبت سے اے ایمان والو کہا ایمان والے اللہ کے اپنے ہیں اسی لیے دوسرے الفاظ میں اس کا ترجمہ کر لو اے میرے پیارو اے ایمان والو تم اپنی ذات کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ وقودھا الناس والحجارہ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے وقود عربی زبان میں کہتے ہیں جس سے آگ سلگائی جائے جیسے گیس کے چولہے میں آگ بنتی ہے گیس سے تو یہ وقود ہے کیروسین کو جلانے سے آگ آتی ہے کیروسین وقود ہے یا اپنے ملکوں میں آپ نے دیکھا کہ لکڑیوں سے آگ جلاتے ہیں کوئلے سے آگ جلاتے ہیں گوبر سے آگ جلاتے ہیں یہ سب وقود ہے جس سے آگ جلائی جائے روشن کی جائے اسے وقود کہا جاتا ہے حق تعالیٰ نے اشارہ فرمایا کہ جہنم میں جانے والے اتنے لوگ ہوں گے کہ ان کے ذریعے سے جہنم کی آگ روشن ہوگی وقودھا الناس والحجارہ ایک انسان ہوگا اور ایک پتھر ہوگا دنیا میں پتھر پر آگ اثر نہیں کرتی لیکن قیامت کی آگ پتھر پر بھی اثر کرے گی وقودھا الناس والحجارہ حق تعالیٰ نے جہنم کی سرخیوں کو جہنم کی باتوں کو مختلف آیات میں مختلف جگہوں پر پیش کیا ہے کبھی مالک کریم فرماتے ہیں قرآن میں لشوبا من حمیم، گرم کھولتا ہوا پانی، کبھی مالک کریم قرآن میں فرماتے ہیں کہ چہرے کو جھلسا دینے والا، سلگا دینے والا پانی، کبھی رب کریم قرآن میں فرماتے ہیں ان شجرت الزقوم طعام الاثیم کالمہل یغلی فی البطون کغلی الحمیم خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوا ان فی سلسلۃ ذرعها سبعون ذراعا فاسلکوہ. جہنمی کھانا مانگے گا تو جہنم میں ایک درخت ہے، دنیا کی آگ درخت کو جلا دیتی ہے، لیکن اللہ کی قدرت کے جہنم کی آگ جہنم کے درخت کو نہیں جلائے گی، اور وہ بڑا کانتے دار درخت، شجرت الزقوم تھوریے کا درخت، تھور کا، جس کے اوپر کانتے ہوتے ہیں، چورے چورے پتے ہوتے ہیں، اس پر کانتے ہوتے ہیں، اس میں سے دودھ بھی نکلتا ہے چکنا، یہ درخت ہوگا. اللہ کی قدرت ہے. وہاں باربادوس میں ہمارا جانا ہوا اس سے پہلے، وہ ہمیں سمندر کی تہہ میں لے گئے سب مرین کے ذریعے سے، تو اللہ کی قدرت کا حال یہ ہے کہ سمندر کے نیچے بھی درخت ہے. رب کریم جو ہیں ہر چیز پر قادر مطلق ہے، نیچے بھی، اور اتنا نہیں، سمندر کے اندر پہاڑ بھی ہے. تعالی جو چاہے، اس کی قدرت ہے. ان شجرت الزقوم، وہ کانتے دار درخت جو ایلوے سے زیادہ کروا ہوگا، طعام الاثیم گنہگاروں کا کھانا ہوگا، کل مہل یغلی فی البطون، پیتوں میں جیسے ہاندی جوش مارتی ہے ویسے جوش مارے گا، کغلی الحمیم، ایسے وقت میں دنیا میں جب کوئی چیز گلے میں پھنس جاتی ہے تو انسان پانی مانگتا ہے کہ پانی پی لوں تاکہ اتر جائے. جہنمی بھی پھنسے ہوئے کانتے کو اتارنے کے لیے پانی مانگے گا. قرآن میں دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں لشوبا من حمیم، وہ گرم کھولتا ہوا پانی میرے فرشتے پیش کریں گے کہ یوں چہرے کے قریب ابھی نہیں ہوگا کہ اس کے اندر کے دھوئے سے اور گرمی سے چمڑی اتر کر نیچے گر جائے گی. اللہم احفظنا. یہ دنیا کی کوئی داستانیں نہیں سنا رہا ہوں، یہ مرنے کے بعد کے حالات ہیں جو کھلنے والے ہیں اور جس میں یقین ہے اور 100% ہونے والا ہے. اور اللہ نے جہنم کے سارے نظارے دنیا میں بنائے ہیں، انسان پر غم آتا ہے، انسان روتا ہے، دنیا میں مصیبتوں پر، حالات پر، پریشانیوں پر انسان روتا ہے، اس کے آنسو بہتے ہیں. حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جب جہنمی کے لیے جہنم کا فیصلہ ہوگا تو اس کے رونے کا عالم یہ ہوگا کہ جہنمیوں کے نکلنے والے آنسو اتنی تعداد میں ہوں گے، اگر اس میں کشتی چلائی جائے تو چل جائے گی، اتنی کثیر تعداد میں آنسو بہیں گے. جب پانی مانگے گا، یہ گرم پانی اس کو دیا جائے گا، وہ انکار کرے گا پینے سے، تو فرشتہ سر پر سوراخ کرے گا اور سوراخ کے ذریعے سے پانی ڈالے گا، اور پانی پیٹ میں پہنچا ہی کیا کہ اندر کی انتڑیوں کو کات کات کر ٹوائلٹ کے راستے سے گرائی جائے گی. لیکن انسان مرے گا نہیں. اللہ کہتا ہے کلما ندیت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، تیری ایک چمڑی جلے گی تو دوسری چرا دیں گے، اور ایک انتری جلے گی دوسری چرا دیں گے، اور ایک کان جلے گا دوسرا لگا دیں گے، لیکن تیرے لیے ہمیشہ جہنم کے مزہ کو چکھنا ہے. کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب. تو اللہ نے عذاب کے نظارے دنیا میں پیدا فرمائے. مجھے کچھ اہم باتیں آپ کے گوش گزار کرنا ہے، اس لیے میں نے اس مضمون کو چھیرا ہے. مجھے آپ کو ڈرانی دینا ہے جہنم سے، مجھے ایک مضمون جو آگے آ رہا ہے. اللہ نے اگر وہاں بچھو پیدا کیے تو دنیا میں بچھو کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیا، یہاں کے بچھو کا اثر کچھ دیر رہتا ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ جہنم کا بچھو ایک مرتبہ کاتے گا تو اس کا اثر 20 سال تک رہے گا. ہمارے بزرگوں سے ہم نے ایک واقعہ سنا، سیدنا عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے اس واقعے کو نقل کیا ہے. فرماتے ہیں کہ ایک صاحب کے پیچھے اونٹ دوڑا کاٹنے کے لیے. اونٹ بہت کیناور جانور ہے، یہ بدلہ لینے پر آتا ہے تو چھوڑتا نہیں. تو وہ آدمی بچنے کے لیے غار میں چلا گیا. اونٹ نے اپنا منہ غار میں داخل کیا تو وہاں سانپ تھا یا بچھو تھا، اس طرح پر دنک مارا کہ وہ اونٹ وہیں مر گیا. اب اس آدمی نے دیکھا کہ اس کا یہ عالم ہے تو میرا کیا حال ہوگا. بہرحال وہ کسی طرح بچ کر کے نکلا اور اس نے ایک پاؤں وہاں پتھر پر رکھا اور ایک پاؤں مرے ہوئے اونٹ پر رکھا. تھوڑی سی دیر ہوئی تھی کہ وہ اونٹ اس موزی جانور کے کاتنے کی بنیاد پر گل گیا تھا، پگھل گیا تھا. جیسے ہی پاؤں رکھا، پاؤں پیٹ میں چلا گیا اور اس کے اثرات انسان میں بھی منتقل ہوئے. یہ تو دنیا کا نظارہ ہے، آخرت میں اللہ تعالیٰ نے جو بچھو تیار کر رکھے. اللہم احفظنا، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. دنیا کے سانپوں کا عالم یہ ہے کہ ایک دنگ کے مارنے پر پورے بدن کو زہریلا بنا دیتا ہے. وہاں کے سانپ کے باب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ ایک مرتبہ دسے گا اس کا اثر 40 سال تک رہے گا. خداوند قدوس نے کچھ نظارے دنیا میں بندوں کے لیے اس لیے پیدا کیے تاکہ بندے عبرت حاصل کریں، ان چیزوں کو دیکھ کر آخرت کو یاد کرے. فرمایا قو انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو تم اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. وقودہ الناس والحجارہ، جس کا ایندھن تم بھی ہوں گے پتھر بھی ہوں گے. علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، اور اس پر جو فرشتے اللہ نے رکھے ہیں بطور دربان کے، وہ اتنے سخت ہے اتنے سخت ہے کہ ان کے چہرے پر کبھی مسکراہٹ نہیں. علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، اور ان فرشتوں کا حال یہ ہے کہ لا یعصون اللہ ما امرہم، وہ اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے. اگر ان سے کہہ دیا کہ جہنم میں پہاڑ ہے، اس کو پہاڑ پر لے جا کر گرا دو، وہ پہاڑ پر لے جا کر گرا دیں گے. اگر ان سے کہہ دیا گیا ان کو گرزوں سے مارو، مارنا شروع کرو، وہ اس کے خلاف نہیں کریں گے. لا یعصون اللہ ما امرہم. اللہ تعالیٰ نے جہنم کے نقشے کو کھینچتے ہوئے ایک جگہ فرمایا کہ جہنمی جب عاجز آ جائے گا تو یوں کھڑا رہے گا، جیسے اپنے کمر پر ہاتھ دے کر ہم کھڑے رہتے ہیں، اس طرح پر وہ جہنم میں کھڑا رہے گا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ جہنمیوں کے آرام کی شکل ہے، اسی لیے نماز میں اس طرح پر کھڑا رہنے کو حرام قرار دیا، یہ جہنمی کی شکل ہو. اور یوں کہے گا اے مالک، اے جہنم کے داروغا، تیرے رب سے کہہ کہ ہمیں موت دے دے. یا مالک الیوم لیقضی علینا ربک، تیرے رب سے کہہ دے کہ ہمیں موت دے دے. 500 سال کے بعد فرشتہ جواب دے گا اقصعوا فیہا ولا تکلمون، بات نہ کرو ہم سے اور پرے رہو اسی میں ذلیل بن کر کے. رہائی کا کوئی ذریعہ نہیں، اب سوال یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے جو قرآن میں کہا کہ اے ایمان والو تم اپنی ذات کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، تو بچانے کی شکل کیا ہے، کس طرح پر ہم بچائیں؟ اس کا جواب خود قرآن کریم میں دوسری جگہ پر اللہ نے فرمایا کہ تم اپنی ذات اور اپنے اہل و عیال کو علم دین دو، علم دین سے انسان کی حفاظت ہوتی ہے، جس کے پاس دین کا نالج ہوتا ہے، جس کے پاس دین کا علم ہوتا ہے۔ اسی لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں ارشاد فرمایا الا کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر بڑا ہے، باپ اپنی اولاد کا بڑا، استاذ اپنے پاس پڑھنے والے اسٹوڈنٹ کا بڑا، مدرسے کا معتمیم مدرسے کا بڑا، مدرسے کے ذمہ دار مدرسے کے بڑے، ملک کا امیر ملک کا بڑا، دنیا میں ہر انسان اپنے چھوٹوں کا بڑا ہے، اور قیامت کے دن ہر بڑے سے سوال ہوگا اور اللہ کے سامنے سے ہٹ نہیں پائیں گے جب تک کہ اللہ کا جواب نہ دے دے۔ بہت تیرا مسئلہ ہے یہ، اور بہت کتھن مسئلہ ہے، جب تک وہاں سے ہٹ نہیں پائیں گے، جواب نہیں دے پائیں گے، ہٹ نہیں پائیں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں الا کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں کا ہر بڑا ہے اور ہر بڑے کو اپنے ماتحتوں سے متعلق سوال ہوگا۔ اسی لیے بخاری شریف کی روایت ہے کہ تین سوال تو وہ ہیں کہ جو ہر بندے سے ہونے والا ہے، اور آگے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ نہیں ہٹ پائیں گے مومن انسان کے قدم، مومن تو کیا انسان کے قدم، جب تک کہ ان تین سوالوں کے جواب نہ دے دے۔ اس میں پہلا سوال ہوگا ہم نے تمہیں زندگی دی تھی کہاں لگائی، جو ہماری امانت تھی، ہماری اپنی نہیں ہے، ہماری اپنی ہوتی تو ہم اپنے اختیار سے آتے، ہے کوئی جو اپنے اختیار سے دنیا میں آیا ہو؟ اور زندگی اگر ہماری اپنی ہوتی تو اپنے اختیار سے مرتے، حالانکہ مرنا بھی ہمارے ہاتھ میں نہیں، نہ موت ہمارے ہاتھ میں نہ حیات ہمارے ہاتھ میں، معلوم ہوتا ہے کہ زندگی اسی کی دی ہوئی ہے، وہ جب چاہتا ہے مارے گا، جب چاہے گا جلائے گا۔ پہلا سوال یہ ہوگا کہ ہم نے تمہیں زندگی دی تھی، اس کو کہاں خرچ کیا، اس کا حساب چاہیے۔ دنیا میں باپ حساب مانگتا ہے تو اولاد باغی بن کر نکل جاتی ہے، اللہ کے سامنے کہاں؟ اور امام غزالی نے احیاء العلوم میں جو نقشہ کھینچا ہے قیامت کا، فرمایا زمین کو اللہ بدل دے گا، تانبے کی بنا دے گا، اور بخاری کی روایت میں ہے کہ سورج ایک میل پر ہوگا، آفتاب جو ہے ایک میل پر ہوگا، اور میل بعض علماء فرماتے ہیں کہ میل سے مطلب سلائی سرما دانے کی، اور سرما دانے کی اگر سلائی مراد لو تو اتنی ہوتی ہے، معلوم ہوتا ہے کہ بالکل سر پر ہوگا۔ اور بعض لوگوں نے مل سے مطلب وہ مل لیا جو تمہارے وہاں مل چلتا ہے، مسافت اگر اتنا بھی دور ہو تو وہ ایک مل بھی کیا ہوا، آج ہزاروں مائل دور ہونے کے باوجود اس کی تپش سے پریشان ہے، ایک مل کے فاصلے پر ہوگا تو کیا ہوگا۔ اور امام غزالی فرماتے ہیں پہاڑ اڑیں گے کیا، اللہ کا ایک قہر ظاہر ہوگا، اللہ کا ایک غضب ہوگا، اور تعالی شانہ کے غضب کا عالم یہ ہوگا کہ انبیاء کرام علیہ السلام یوں فرمائیں گے یا رب نفسی نفسی، اے اللہ آج ہمیں اپنی ذات کی فکر ہے، صرف ایک ذات اس موقع پر ہوگی جو امت کی فکروں کو لے کر چلے گی، اور وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو ارشاد فرمائیں گے یا رب امتی امتی، اے اللہ میری امت میری امت۔ تو اس قیامت کی ہولناکی میں بھاگنے کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، پہلا سوال ہوگا ہم نے تمہیں زندگی دی تھی کہاں خرچ کی اس کو، اور دوسرا سوال ہوگا میرے جوانوں ہم نے تمہیں جوانی دی تھی تم نے کہاں لگائی اس کو، عیاشیوں میں، غلط کاموں میں، برائیوں میں، ڈرگس میں، شراب خانوں میں، ناچنے میں، کودنے میں، ان دنیا کے باغیوں کے ساتھ جو اللہ کے نافرمان ہیں، جو اللہ کے غدار بندے ہیں، ان باغیوں کے ساتھ تم نے بھی زندگی گزاری۔ افسوس جب ہم مسلمانوں کا حال سنتے ہیں اور لوگ سناتے ہیں مسلمانوں کے حالات کہ ہمارے بھائی ہفتہ بھر کماتے ہیں اور سیٹرڈے اور سنڈے کو موج مزہ کا عالم یہ ہوتا ہے کہ ایک فرق رہ جاتا ہے تو شراب کا فرق رہ جاتا ہے، باقی ان میں اور ان میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ وہی رات کی بیداریاں، وہی راتوں کو جاگنا، وہی کھانا پینا اور وہی پکنک کے مسائل۔ اللہ پوچھے گا اس جوانی سے متعلق، ہم نے تمہیں جوانی دی تھی، اس کو کہاں خرچ کی؟ اور تیسرا سوال ہوگا جو اس سے بھی خطرناک اور بڑا قطن ہے، دولت کہاں سے کمائی تھی اور کہاں خرچ کی تھی؟ کہاں سے کمائی اور کہاں خرچ کی؟ یہ مسئلہ بہت تیرا ہے، اور میرا نبی یہ کہہ رہا کہ انسان کے قدم ہٹنے نہیں پائیں گے جب تک کہ ان تین سوالوں کے جواب نہ دے دے۔ دنیا میں فائل کا اڑا دینا آسان ہے، کمپیوٹروں سے فائل کا غائب کر دینا بہت آسان ہے، لیکن ذات حق تعالی شانہ سے اپنی ذات کو چھپا کر کے گناہوں کو ہٹا دینا بہت مشکل ہے۔ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاہا، نہ چھوٹا گناہ نہ بڑا گناہ، وہ اللہ کے پاس سب موجود ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے تم اپنی ذات کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ کیسے بچائیں گے؟ علم دین کے شعبے قائم کرو۔ علم دین کا شعبہ، اپنی اولادوں کو مکاتب سے جوڑو۔ یہ جو بعض لوگوں نے طریق اختیار کر لیا کہ کوئی انٹرنیٹ سے لائیو طریق پر پڑھا رہا ہے اور اس طرح پر علم نہیں آتا، یہ علم کے طریق نہیں ہے کہ کوئی کہاں سے پڑھا رہا ہے، کوئی یہ علم کے طریق نہیں ہے۔ اپنے بچوں کو براہ راست استاذ کے سامنے بٹھاؤ تاکہ استاذ کے آداب و اخلاق منتقل ہو۔ علم سینہ بسینہ آیا ہے، اللہ کے نبی سے صحابہ نے لیا، صحابہ سے تابعین نے لیا، تابعین نے تبع تابعین سے لیا، اور یہ تو یورپی تہذیب آ چکی ہے کہ بچے کو آپ کچھ نہیں کہہ سکتے، ورنہ عالم یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کو دانت دپت ثابت ہیں، بلکہ دانت دپت کا عالم تو یہ ہے کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ سے اللہ کے حبیب ناراض ہو گئے کسی مسئلے پر، اتنے ناراض ہوئے، اتنے ناراض ہوئے کہ وہ صحابی رات دن نبی سے معافی مانگ رہے، 3 دن گزر چکے ہیں معافی مانگتے مانگتے، لیکن وہ صحابی، وہ اللہ کے حبیب ہیں کہ اس کی طرف توجہ نہیں کر رہے، نہ دیکھ رہے، نہ معاف کے کوئی جملے بول رہے۔ صحابی روتے ہوئے 3rd day کہنے لگے، یا رسول اللہ، ان اللہ تبارک و تعالی ستیرزا فیرزا، اے اللہ کے حبیب، اگر میں اتنی معافی میرے رب سے مانگتا تو وہ بھی راضی ہو جاتا۔ جہاں یہ جملہ نکلا ہے صحابی کا، اللہ کے حبیب نے اپنی آگوش میں لے لیا۔ نبی سے داد دبت یہ ثابت ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی میں اپنے صحابہ سے متعلق بعض مرتبہ تو اللہ کے نبی نے وہ غصہ فرمایا کہ بظاہر کسی کو یہ شبہ ہو جائے گا کہ آپ رحمت للعالمین ہیں اور یہ ہے، لیکن یہ سب شریعت کو بنانے کے لیے تھا۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ کے پاس قاضی ابو الوارا بہت بڑے آدمی ہیں، 50 سال کی عمر ہے، اور اس عمر میں امام مالک سے اجازت حدیث کے لیے حدیث پڑھنے چلے۔ امام مالک کہیں جا رہے تھے اس لیے سبق بند کیا، وہ ابھی سبق میں آئے، حضرت نے کتاب بند کی اور وہ آئے، اور انہوں نے فرمایا کہ میں فلاں جگہ سے آیا ہوں اور مجھے آپ سے حدیث پڑھنا ہے۔ امام مالک کو غصہ آ گیا کہ جب میں اپنا کام پورا کر رہا ہوں تب تو مجھے اپنا مکلف بنا رہا ہے۔ حضرت نے اپنے خادم سے فرمایا اس کی پتائی کرو۔ حالات میں لکھا ہے کہ 17 کوڑے مارے، 17 کوڑے مارے، وہ رو رہے تھے, قاضی ابو الوارا جو ہیں وہ رو رہے, یعنی کوئی معمولی آدمی نہیں ہے, جس کو خود 1.5 لاکھ حدیثیں یاد تھی, اتنا بڑا محدث ہے, اور وہ حدیث کے لیے امام مالک کے پاس آیا ہے. وہ رونے لگے تو امام مالک مسکرا دیے اور فرمایا لعلک عزیت, شاید تکلیف ہو رہی ہے. فرمایا حضرت کوروں پر تکلیف نہیں ہو رہی ہے, تکلیف اس پر ہو رہی ہے کہ آپ سے سند لینے کے لیے میرے والد کے پاس جب میں نے درخواست رکھی تو میرے والد کا چھوٹا سا مکان, میرا والد 80 سال کا برا آدمی ہے, اور میرے والد نے اپنا چھوٹا سا جھونپڑا بیچ کر مجھے آپ کی خدمت میں پڑھنے بھیجا, اور عالم یہ ہے کہ آپ نے مجھ کو دھتکار دیا, مجھے رونا اس پر آ رہا ہے. حضرت کو پیار آ گیا, وہیں آپ دوبارہ بیٹھ گئے اور فرمایا کتنے کورے مارے؟ فرمایا 17. تو فرمایا سنو میں تمہیں 17 حدیثیں سناتا ہوں. محدثین کے حالات اگر آپ پڑھیں گے تو یہ علم کس طرح پر ہمارے اکابر نے حاصل کیا ہے, اور جب یہ علم آتا ہے تو 100% نبی کے اثرات منتقل ہو کر رہتے ہیں. جو بھی اس دین سے وابستہ ہوگا, اس علم سے وابستہ ہوگا, تو یقیناً اس کی زندگی میں کچھ نہ کچھ اخلاق تو ضرور آئیں گے. آپ سب آخر تو اسی طرح پڑھ کر آئے ہوئے ہیں, کسی نے انٹرنیٹ پر پڑھا, کسی نے فون پر پڑھا, آپ میں سے قرآن اور حدیث کو آپ نے جس طریق پر حاصل کیا, آپ کے چہروں پر داڑیاں نظر آ رہی, آپ کی زندگیوں میں قرآن نظر آ رہا ہے, آپ کی زندگی میں اخلاق نظر آ رہے ہیں. اللہ کا قرآن یہ کہہ رہا ہے اور اللہ کا پیغمبر یہ کہہ رہا ہے کہ اگر اپنی اولادوں کی تربیت کرنا ہے تو قرآن کریم سے وابستہ کرو. قرآن وہ کتاب ہے جو اپنا جوہر بتا کر رہے گی, نبی کا کلام وہ کتاب ہے جو اپنا جوہر بتا کر رہے گی. ایک چھوٹے سے صحابی ابو حمید سائیدی رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میری ماں کا انتقال ہو گیا تھا میری ولادت کے موقع پر, میری تربیت میری خالہ نے کی. بخاری شریف میں روایت ہے کہ میں جب 5 سال کا ہوا تو میری خالہ مجھ کو انگلی پکڑ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے اور فرمایا کہ حضرت یہ میرا بھانجا ہے, آپ اس کے لیے کوئی دعا فرما دیجئے. تو حضرت نے ان کے سر پر ہاتھ پھیرا اور ہاتھ پھیر کر ان کو دعا دی. ابو حمید سائیدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اتنے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پانی کی ضرورت پڑی پینے کے لیے. حضرت نے کسی سے فرمایا پانی پلاؤ, تو کوئی پیالے میں پانی لے کر آیا, حضرت نے کچھ پیا. اب جب حضرت دینے لگے کسی کو تو 5 سال کا بچہ ابو حمید اپنے پیغمبر کو کہہ رہا ہے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کی برکت مجھے عطا فرما دے. 5 سال کا بچہ کیا ہوتا ہے, آپ اپنی برکت مجھے عطا فرما دیں اس لیے کہ میری خالہ نے کہا ہے کہ اللہ کے نبی کا بچا ہوا پانی پیٹ میں اترتا ہے تو اس کی زندگی بنتی. دیکھیں صحبت تربیت اس طرح ہوا کرتی, جو قرآن سے وابستہ ہوتا ہے, جو احادیث سے وابستہ ہوتا ہے, اس کی زندگیاں بنتی ہیں. یہ آوارہ ماحول میں, یہ گندے ماحول میں, یہ فریڈم ماحول میں جہاں ہر طرف اڑیانیت نظر آ رہی ہے, جہاں مسجد سے نکلتے ہی فتنے نظر آ رہے ہیں, جہاں مکان سے نکلتے ہی فتنے نظر آ رہے ہیں, ان مواقع پر اگر آپ اپنی اولادوں کو اپنی زندگی کا سکون بنانا چاہتے ہیں, اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک بنانا چاہتے ہیں, تو اس صورت میں آپ ان مکاتب سے, ان مدارس سے جو آپ کے وہاں چل رہے ہیں, اپنے بچوں کو وابستہ کریں, اور اپنے بچوں کو گھروں پر بھی رسپیکٹ, اخلاق, ادب کی تعلیم دیں. عجیب ہے, حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں, مولانا زکریا صاحب جن کے فضائل اعمال آپ روزانہ سنتے, فرمایا میں 5-6 سال کا تھا, میرے والد مولانا یحییٰ صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا عزیزم زکریا تقیہ لاؤ. تو میری ماں نے مجھے ایک چھوٹا سا تکیہ بنا دیا تھا جیسے بچوں کا ہوتا ہے, مجھے ایک تکیہ بنا دیا تھا. میں نے اپنے ابا جی سے کہا ابا جی میرا تکیہ لاؤ, تو ابا جی نے زور سے تھپڑ ماری اور فرمایا ابھی سے تیرا اور میرا کر رہا ہے, نہ تیرا ہے نہ میرا ہے, سب اللہ کا ہے. حضرت اس واقعے کو شیخ رحمت اللہ علیہ
سات سال کی عمر میں بیان کر کے فرماتے ہیں جب سے ابا کا تھپڑ پڑا ہے میں نے کسی چیز کو اپنا نہیں سمجھا. تربیت اولاد بہت ضروری ہے, ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم قبر میں پہنچے اور ہماری نسلیں کسی اور کے ہاتھ میں جا چکی ہو, ان کا ایمان ختم ہو چکا ہو. اور اس لیے سر فہرست سب سے پہلی محنت توحید کی محنت, عقائد کو درست کریں. کبھی کبھی ہم بھی خود ایسے جملے بول دیتے ہیں کہ ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہم ایمان سے نکل گئے. بعض مرتبہ کسی کی خوبصورتی کو دیکھ کر یوں کہہ دیتے ہیں کہ اللہ نے اس کو بڑی فرصت میں بنایا ہے. مفتیوں سے پوچھئے, ایمان سے نکل جاتا ہے. اللہ کے لیے فرصت کا لفظ. ایک صاحب سے کسی نے کہا کہ ٹی وی دیکھ رہا ہے, تو اس نے کہا کہ ذرا حج کی زیارت کر رہا ہوں. یعنی گندے فلم کو حج سے تعبیر کیا. ایک نوجوان سے کسی نے کہا, ابھی کا واقعہ, میں ابھی یہاں آنے سے پہلے انگلینڈ میں تھا, ایک جوان سے کسی نے کہا مانچسٹر کا واقعہ ہے کہ پیارے آپ اتنا درخت لیتے ہیں, تو کہا اللہ نے شربت کو حلال کر رکھا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جس نے شریعت کے حرام کو حلال کیا وہ ایمان سے نکل گیا. کسی سے کہا کہ تم اس طرح آوارگی دیکھنے کے لیے باہر نکلتے ہو, تو کہتا ہے میں اللہ کی قدرت دیکھنے کے لیے نکل رہا ہوں. سراسر وہ ایمان سے نکلا جا رہا ہے. سب سے پہلی محنت اپنے عقائد کی درستگی, اور جب تک ہمارے بچوں میں عقائد کی درستگی نہیں ہوگی وہاں تک ہم کامیاب نہیں ہو سکتے. اس لیے یہ جو مدارس آپ کی مسجدوں میں قائم ہیں, ان مدارس سے اپنے بچوں کو وابستہ کریں, پابندی کے ساتھ اپنے بچوں کو تعلیم دیں, خود بھی آپ تعلیم دیں, مدارس میں بھیج کر کے ان کو تعلیم دیں, اہل اللہ کی صحبت میں بٹھائیں, نیک لوگوں کی صحبت میں بٹھائیں, اللہ والوں کی صحبت میں بٹھائیں. اور میری تو اپنی رائے, جو میں جب سے یہاں آیا ہوں اس مسجد سے نہیں, اس سے پہلے بھی میں جب پرائیویٹ دعوت کے اوپر آیا تھا, اس وقت سے مسلسل 10 سال سے میری بار بار کی تمنا رہی ہے کہ یہاں لڑکوں کا ایک شاندار دارالعلوم قائم ہو اور لڑکیوں کا ایک شاندار ادارہ قائم ہو, کہ جس کے اندر ہمارے بچوں کو اور ہماری بچیوں کو قرآن اور حدیث کی وہ مضبوط تعلیم دی جائیں. اس لیے کہ ایک لڑکی بنتی ہے تو ایک سوسائٹی کو بناتی ہے, ایک معاشرے کو بناتی. اس لیے کوئی معقول اور منتظم طریق پر اچھے انداز میں کوئی ایسا معیاری دارالعلوم اس جگہ قائم ہو جو مستقل لڑکوں کا بھی ہو اور علیحدہ لڑکیوں کا بھی ہو, اور جس میں قرآن اور حدیث کو مضبوطی کے ساتھ پڑھایا جائے, کھول کھول کر کے پڑھایا جائے, تاکہ اللہ کی خشیت دلوں میں اترے, اللہ کا خوف دلوں میں اترے, قرآن کا فہم آئے, حدیث شریف کی سمجھ آئے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتیں پیدا ہو, اللہ کی محبت پیدا ہو, اللہ کی معرفت پیدا ہو. اللہ نے سب سے پہلے مدرسہ قائم کیا تھا, اللہ نے قائم کیا تھا. آپ کہو گے اللہ نے قائم کیا, جی قرآن اس پر گواہ ہے کہ تعالیٰ نے آسمانوں میں سب سے پہلے مدرسہ قائم کیا, اور اس مدرسے میں اللہ کے 3 طالب علم تھے, ایک آدم تھا جو انسان, ایک ابلیس تھا جو شیطان, اور ایک ملائکہ تھے. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا, ہم نے آدم کو علم دیا, ہم نے فرشتوں کو علم دیا, ابلیس کے پاس تو علم تھا ہی, ہم نے ان کو علم دیا, اور پھر ان کا امتحان اور ایگزام بھی لیا, اور اس امتحان اور ایگزام میں آدم کامیاب ہوا, اور اسی کامیابی پر آدم کو خلافت کا ایوارڈ دیا گیا, اور اللہ نے فرمایا کہ خلافت کے لیے علم کی ضرورت ہے عبادت سے زیادہ, اس لیے کہ عبادت صحیح بنتی ہے جب علم ہوتا ہے. علم کے بغیر عبادت کیسے صحیح ہو؟ اسی لیے تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک متقی عالم کی محنت ایک رات کی یہ عابد کے 100 سالہ عبادت سے افضل ہے. حضرت امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ اپنے استاذ محترم امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے وہاں مہمان گئے تو حد سے زیادہ کھانا کھایا. بچیوں نے سوال کیا کہ ابا جی آپ تو کہتے تھے میرا بیٹا احمد میرا شاگرد وہ متقی اور تقوی والا ہے، بہت کم کھانا کھاتا ہے، لیکن بہت زیادہ کھانا کھایا، اور پھر افسوس یہ ہے کہ ہم نے تہجد میں اٹھنے کے لیے پانی رکھا تھا وضو کا، وہ پانی ویسا کا ویسا ہی رہا، معلوم ہوتا ہے تہجد نہیں پڑی۔ یا آپ کا کیسا شاگرد ہے؟ حضرت نے فرمایا مجھے بھی اشکال ہے۔ امام احمد سے جب امام شافی نے سوال فرمایا تو فرمایا کہ حضرت آپ کی حلال کمائی کی بنیاد پر میں جب دسترخوان پر بیٹھا تو میری نظروں نے اللہ کے نور کو اترتا ہوا دیکھا، میں نے سوچا کہ حرام کے لقمے پیٹ میں لے لوں تاکہ عبادت کی لذت آئے، اور وہ حلال کے لقمے جب میرے پیٹ میں آئے تو الحمدللہ عشاء کے بعد ایک حدیث بخاری شریف کی ہے میرے ذہن میں آئی، یا ابا عمیر ما فعل النغیر، اے ابو عمیر وہ نغیر پرندے کا کیا ہوا؟ ایک چھوٹے صحابی تھے، بچے تھے، انہوں نے ایک بٹیر کی طرح تیتر کی طرح ایک پرندہ پالا تھا مدینہ شریف میں، وہ مر گیا تو اللہ کے حبیب نے ذرا بچے کو چھیرا ہنسانے کے لیے، ذرا مذاق کی، یا ابا عمیر ما فعل النغیر۔ فرمایا حضرت یہ حدیث میرے ذہن میں عشاء کے بعد آ گئی تو میں فجر تک اس روایت پر سوچتا رہا، میں نے اس سے 230 مسائل کا استنباط فرمایا، یعنی ایک روایت سے 230 مسئلے نکالے۔ اس سے یہ بھی مسئلہ نکالا کہ ذرا بچوں کے ساتھ دل لگی جائز ہے، مذاق کرنا ذرا جائز ہے۔ اس سے یہ بھی مسئلہ نکالا کہ انہوں نے پرندہ پالا تھا مدینے میں، معلوم ہوتا ہے مدینے کے حرم کا وہ حکم نہیں ہے جو مکہ کے حرم کا ہے، مکہ میں پرندوں کو نہیں پال سکتے، حتیٰ کہ پرندوں کو بھگایا اور پرندہ مر گیا تو اس کا تاوان دینا پڑے گا، لیکن مدینے کا یہ حکم نہیں ہے۔ اس سے ایک مسئلہ یہ بھی سمجھ میں آیا کہ پرندوں کو پالنا جائز ہے، یہ ظلم نہیں ہے۔ اس طرح کے 230 مسائل کا استنباط فرمایا۔ فرمایا حضرت میں اس حدیث پر سوچتا رہا، اس لیے میری تہجد گئی، اور رات عشاء کے وضو سے جب مسجد میں میں پہنچا اور آپ نے مجھے کہا کہ احمد نماز پڑھا دے، تو میں نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھائی۔ حقیقت حال یہ ہے کہ علم جو ہے نا وہ انسان کی زندگی کو بنا دیتا ہے۔ یہاں سے ایک مسئلہ یہ بھی معلوم ہوا کہ ہماری کمائی بھی حلال کی ہو، ایزی منی کو حاصل کرنے کے لیے حرام کاموں کو ارتکاب نہ کرے، ناجائز کاموں کا ارتکاب نہ کرے، اپنے پاؤں پر کھڑے ہو کر کھانے والے بنے، حکومت سے چٹنگ بازی کر کے جب کام کر سکتے ہیں تو خاموخا کے لیے وہ پیسے نہ لیں جھوٹ بول کر، حرام حرام ہے، ناجائز ناجائز ہے، دھوکا دھوکا ہے، جھوٹ جھوٹ ہے، یہ اپنی جگہ ایک مسلم مسئلہ ہے۔ اگر ہم کام کر سکتے ہیں، حضرت حکیم ابن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کی خدمت میں آئے، غربت تھی، فرمایا کچھ دے دیجئے اللہ کے حبیب، آپ نے مدد کی، پھر آئے پھر مدد کی، پھر آئے پھر مدد کی، فرمایا حکیم ان المال حلوۃ خزیرۃ، مال تو ہرا بھرا اور بڑا میٹھا لگتا ہے، عزیزم مانگتے رہو گے تو اللہ مانگتا رکھے گا، کام کرو، کلہاری لو، جنگل میں جاؤ، لکڑیاں کاٹو اور اس کو بیچو۔ حضرت حکیم ابن حزام نے یہ کام شروع کیا، حق تعالی شانہ نے لکڑی کے کاروبار میں ان کو برکت عطا فرمائی۔ انسان جب اپنے پاؤں سے کھاتا ہے کماتا ہے، اپنے ہاتھوں کی محنت کا کماتا ہے، اللہ اس میں برکتیں عطا کرتا ہے، وہ حلال کی روزی ہوتی ہے، حق تعالی کی طرف سے عنایتیں ہوتی ہے، بخششیں ہوتی ہے۔ وہ جوان جو کام کر سکتا ہے لیکن اپنی جوانی کو آوارہ بنا کر کے حکومت سے پیسے لے رہا ہے، یہ یقیناً اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا نہیں ہوا بلکہ دوسروں کے بل بوتے پر پڑنا ہوا۔ آخر ہمارے صحابہ بھی تو تھے جنہوں نے ان ممالک کے سفر کیے جن ممالک میں سراسر کفر تھا، رومن امپائر کون نہیں جانتا، سپر طاقت تھی اس زمانے کی، لیکن صحابہ کے قدم پڑے ہیں، انہوں نے ان سے کچھ لیا نہیں بلکہ دیا ہے، نتیجہ یہ نکلا کہ ہمارے صحابہ جب وہاں سے نکلنے لگے تو رومن امپائر کی پبلک رونے لگی اور یہ کہا خالد ابن ولید کو، اے خالد تمہارے جانے کی وجہ سے ہمارا ملک یتیم ہو جائے گا، تم ہمیں چھوڑ کر نہ جاؤ۔ کیا اس ملک کے لوگوں نے ہم کو یہ کہا؟ کیا ہمارے اخلاق سے اسلام بدنام نہیں ہوا؟ کیا ہمارے ان طریقوں سے اسلام بدنام نہیں ہو رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، اس لیے ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنی اولادوں کو مدارس سے منسلک کریں، ان کی زندگیوں میں قرآن اور حدیث اتاریں۔ خیر یہاں کی وہ بات نہیں ہے، لیکن پھر بھی میں نقل کر دوں، مولانا ابوالکلام آزاد جب ہندوستان کے وزیر تعلیمات بنے، تعلیم منسٹر بنے ہیں، تو علی گڑھ یونیورسٹی میں حضرت پہنچے اور حضرت نے ایک بیان دیا تھا، اور اس بیان میں ایک عجیب بات کہی تھی۔ فرمایا، اے بینچز پر بیٹھ کر پڑھنے والے بچوں، تم بھی پڑھ رہے ہو اور دیوبند میں فتح پرانی چتائیوں پر بھی پڑھ رہے ہیں، لیکن تم میں اور ان میں فرق یہ ہے کہ تمہاری تعلیم سے دو روتی اور دو بوتی کے مسئلے حل ہوں گے، ان کی تعلیم سے قبر اور آخرت کے مسئلے حل ہوں گے۔ قرآن اور حدیث سے وابستہ کرو، اس کے ساتھ ساری دنیا کی پھر تعلیم لے لے، پھر لوئر بھی بنے، پھر جو آپ کر سکتے ہیں وہ سارے کام کریں، لیکن اپنی اولادوں کی زندگیوں میں پہلے قرآن اور حدیث اتارے، اور جو بڑے ہیں وہ اپنے آپ کو دعوت و تبلیغ سے وابستہ کریں، تو ایک عظیم کام ہے، اور جو ایک چلتا پھرتا مدرسہ ہے۔ جب تک ہم ان شعبوں سے وابستہ نہیں ہوں گے، ہماری زندگیوں میں کامیابی پیدا نہیں ہوگی۔ اللہ جل شانہ اس آیت پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو، تم اپنی ذات کو اور اپنے گھر والوں کو، اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اگر باپ نے اولاد کو دین کی تعلیم نہیں دی اور غلط راستے پر چلا گیا، تو خیر دنیا تو گزر جائے گی، قیامت کے دن جب اولاد کے لیے فیصلہ ہوگا کہ جاؤ جہنم میں، تو یہ یوں کہے گا، رب کریم، میرے باپ نے مجھ کو تعلیم نہیں دی تھی، مجھے قرآن نہیں سکھایا تھا، مجھے دین نہیں سکھایا تھا، اس کا یہ نتیجہ ہے۔ اللہ کا نبی کہہ رہا ہے، جنت میں جانے والے باپ کو یہ اولاد اور یہ بیٹا انگلی پکڑ کے جہنم میں لے جائے گا۔ اس لیے ہم بہت فکر کریں، ہم دنیا کمانے صرف نہیں آئے، ہم اپنے نبی کا دین پہنچانے آئے، ہم اپنے نبی کی شریعت پہنچانے آئے۔ صرف دنیا کمانا مقصود نہیں ہے، ہمارا مقصود تو یہ ہے کہ ہم اللہ کے دین کو، اللہ کے نبی کے قرآن کو پوری دنیا میں عام کرنے والے بنے، اور اسی غرض سے اللہ نے بھیجا ہے ہم کو۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان کاموں کو بہت غور سے سوچیں۔ میری جو باتیں ہیں میں نے مختصر کہی ہے، لیکن آپ خلوت میں جا کر کے آپ سوچیں کہ کہیں کل کو خون کے آنسو رونا نہ پڑے، اس کے لیے اپنی اولادوں کی تربیت کی فکر کریں، اہل اللہ کے پاس بٹھائیں، صالحین کی صحبت میں بٹھائیں، مدارس سے اپنی اولادوں کو وابستہ کریں، خود اپنی ذاتوں کو دعوت و تبلیغ سے وابستہ کریں، اور اپنے گھروں کا ماحول دینی بنانے کی فکر کریں۔ انشاءاللہ تعالی 100% نہیں تو 50% ضرور دین باقی رہے گا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا شفیعنا سندنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللهم وارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار، وقنا عذاب القبر، وقنا عذاب الحشر، وقنا عذاب الفقر، وقنا عذاب الدين، واحشرنا يوم القيامه مع المتقين مع الابرار۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمیں دین سے وابستگی نصیب فرما۔ اے اللہ تیرے حبیب کی محبت کو سینے میں لے کر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ امت جتنی دین پر ہے اس سے زیادہ بے دینی پر ہے۔ اے اللہ یہ تیرے ہی سب بندے ہیں اور تیری ہی بندیاں ہیں جو بے دینی کی طرف جا رہی ہے۔ اے اللہ سب کے دلوں میں تیرا خوف نصیب فرما، تیری خشیت نصیب فرما، تیری محبت نصیب فرما، نبی کی عظمت و سنت نصیب فرما۔ اے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، مرحومین کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ہم نے اپنی اولادوں کو بڑی محبت سے برا کیا ہے، جب یہ دوسروں کے ہاتھ میں جاتی ہے تو میرے مالک ہمارے آنسو بہ رہے ہیں۔ اے اللہ ہماری اولادوں کی تربیت فرما دے، ان کی پیشانیاں پکڑ کے دین متین پر چلا دے۔ اے اللہ ان کو والدین کی اتباع کی توفیق عطا فرما، والدین کی محبت کے جذبات نصیب فرما۔ اے اللہ ہماری دلی مرادوں کو، جائز تمناؤں کو، ہماری حاجتوں کو پورا فرما۔ اے اللہ اس ملک کی حفاظت فرما، اس ملک کے باشندوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے اقابر جہاں جاتے تھے وہاں دین پہنچاتے تھے، اے اللہ ہم سے کچھ نہ ہوا، ہم نے ان سے دولت تو کمائی ہے لیکن اپنا دین ان کو نہیں دیا ہے۔ اے اللہ ہم مجرم ہیں، پاپی ہیں، عاصی ہیں، اے اللہ معاف فرما دے، اے اللہ معاف فرما دے، اے اللہ معاف فرما دے، اے اللہ جس ملک میں رہتے ہیں وفادار بن کر کے رہنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ وفادار بن کر کے رہنے کی توفیق عطا فرما، غداریوں سے حفاظت فرما، مکر و فریب سے حفاظت فرما، اپنے دین کی اشاعت کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔